الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في فرقانه المجيد وقرآنه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. صدق الله العلي العظيم. صلاة عزیزان گرامی، توحید اور شان رسالت کے حوالے سے آج چوتھی مجلس ہے اور یہ کہ ایک سال بعد بھیجیے میری کو اور شان رسالت کے حوالے سے پورا سلسلہ چل رہا ہے، اور یقیناً کل بھی میں نے اشارہ کیا کہ دو حوالے سے گفتگو ہو سکتی ہے، ایک عقلی حوالے سے اور ایک قرآنی حوالے سے. کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ قرآنی جو حوالہ ہے، قرآنی جو محور ہے، اور قرآن کو اگر موضوع بنایا جائے، قرآن کو نظر میں رکھتے ہوئے گفتگو کی جائے، تو واقعی کے خلاف ہے. نہیں، جب یہ کہا جاتا ہے کہ عقلی حوالے سے گفتگو، تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ شخص کہ جو قرآن کو نہ مانتا ہو، حتیٰ وہ شخص جو قرآن کو نہ مانتا ہو، رسول کو نہ مانتا ہو، احادیث کو نہ مانتا ہو، لیکن صاحب عقل سلیم ہو، اگر اس کے سامنے بھی استدلال رکھا جائے، تو وہ خدا کو ماننے پر، خدا کے وجود کو ماننے پر مجبور ہو جائے گا. یہ عقلی دلیل کی تعریف یہ ہے کہ جس کے لیے کسی دین مذہب کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کراچی میں گفتگو کریں گے تب بھی مانی جائے گی، یورپ امریکہ میں جا کر کریں گے جب بھی مانی جائے گی. جس مذہب کے، جس مسلک کے فرد کے سامنے آپ گفتگو کریں گے، وہ اسے تسلیم کرے گا. عقلی گفتگو کا معنی یہ ہے. شرعی گفتگو کا معنی یہ ہے، جسے علماء نے اس انداز سے بیان کیا کہ ایک عقلی گفتگو ہے اور ایک نقلی گفتگو. نقلی کا مطلب وہ نہیں ہے جسے کہیں جعلی، نقلی کا گفتگو یہ ہے، معنی یہ ہے کہ نقلی یعنی جو نقل ہو کر آئی ہے، روایات نبویہ، احادیث معصومین، سینہ و سینہ، محدثین ذریعے نقل ہو کر آئی ہے، اسے کہتے ہیں نقلی گفتگو. تو عقلی گفتگو کسی حد تک اشارہ کیا میں نے اس کے اوپر، اور قرآن کے حوالے سے کسی نے کسی حد تک گفتگو ہو ہی رہی ہے. تو آج آئمہ کی گفتگو کا انداز دو طرح پر، توجہ کیجیے گا اس بات پر، آئمہ جو گفتگو فرماتے تھے ان کی گفتگو کا انداز دو انداز کا ہوتا تھا، دو طرح کا ہوتا تھا. یعنی کیا مطلب، کس انداز سے، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ کبھی امام سائل کی ذہنیت کو دیکھ کر گفتگو کرتے تھے، کبھی امام اپنے ذہن کے حساب سے گفتگو کرتے تھے. اب یقیناً جب امام اپنے ذہن کے حساب سے گفتگو کرے گا، اپنے ذہن کو محور بنا کر گفتگو کرے گا، اپنی معلومات اور اپنے علم کی سطح پر آ کر گفتگو کرے گا، تو یقیناً اس گفتگو کی سطح کچھ اور ہوگی. اور اگر مجھ جیسے ایک جاہل قاصد اپنے کو امام بنیاد بنا کر گفتگو کریں، تو بہت ابتدائی انداز سے کریں گے. تو یہ فرضی ذہن میں رکھیے گا، ایک شخص آیا چھٹے امام کے پاس، کہا کہ مولانا یہ بتائیے، کیا خدا، بڑی توجہ دیجیے، کیا خدا انڈے کے اندر دنیا کو رکھ سکتا ہے؟ لیکن شرط یہ ہے کہ نہ انڈے کو بڑا کرے نہ دنیا کو چھوٹا کرے. دنیا اپنے سائز پر، اپنے حجم پر، اپنے والیوم پر باقی رہے، اور انڈا بھی اپنے سائز اور اپنے والیوم, جو جگہ, جو اسپیس, جو حیز اس کے پاس اس میں باقی رہے, کیا یہ کر سکتا ہے؟ امام نے کہا خدا نے اس سے بھی چھوٹی چیز میں یہ کام کر دیا, تم انڈے کی بات کر رہے ہو؟ کہا کہ مولا کیسے؟ کہا کہ تمہاری آنکھیں ہیں؟ کہا کہ مولا ہاں. کہا کہ یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہو, یہ پوری دنیا دیکھتے ہو, یہ چھوٹے سے ڈھیلے میں کماتی ہے یا نہیں کماتی؟ مطمئن ہوا اور چلا گیا. اب یہاں پہ حشام ابن حکم تھے, کہا کہ مولا جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے, میری یادداشت ساتھ دے رہی ہے, حشام ابن حکم تھے. کہا کہ مولا یہ کیا ہے؟ کہا کہ دیکھو, آٹھ امام سے بھی یہی سوال کیا گیا ایک اور روایت میں. کہا کہ دیکھو یہ کام ناممکن ہے, محال ہے. جو چیز محال ہو, خدا کی قدرت محالات سے تعلق نہیں پاتی ہے. تو پھر اس کو کیا جواب دیا بھائی؟ اس کی ذہنیت یہیں تک تھی, اسے یہ جواب دیا, لیکن کیونکہ تم فلسفہ اور حکمت و کلام سمجھتے ہو, اس لیے تمہیں میں یہ جواب دینا چاہتا ہوں بچوں کے لیے. بھائی آپ جائیے 100 × 100 دباتے رہیے, دو دفعہ, تین دفعہ, چار دفعہ, ایک دفعہ کیا ہوگا, کیلکولیٹر کے اوپر ایک ای بنا ہوا آ جائے گا, ای بنا ہوا آ جائے گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اب یہ جو کیلکولیٹر ہے اس کے اندر صفر کی گنجائش نہیں ہے. بڑی توجہ کیجیے گا, تو اب صفر کی جو گنجائش نہیں, تو اس کا مطلب ہے گنتی, ریاضیات, میتھمیٹکس یہاں پہ ختم ہو گئی, یا کیلکولیٹر میں گنجائش نہیں ہے؟ تو مانا یہ کیلکولیٹر میں گنجائش نہیں ہے. بھائی دیکھو جو تم نے کام پوچھا ہے نا, وہ جو چیز ہے خدا, ان اللہ علی کل شیء قدیر, خدا ہر چیز پر قادر ہے. لیکن اما ما سالت عنہ, لیکن اے شخص اس نے جو سوال کیا اور تم نے جو پوچھا, یہ وہ چیز ہے جو لا یکون, یہ کبھی ہو نہیں سکتی. محالات عقلیہ کبھی رونما نہیں ہو سکتے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا کی قدرت میں کوئی نقص ہے, بلکہ محالات عقلیہ میں یہ صلاحیت نہیں کہ وہ خدا کی قدرت کے دائرے میں آ کر رونما پائے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ خدا نے کچھ قواعد اس انداز سے رکھے ہیں کہ جہاں پر عقل انسانی جنہیں آ کر تسلیم کر لے. اگر محال بھی واقع ہو جاتا, فرض کی جب یہاں سے میرے الفاظ ہو, اگر محال بھی واقع ہو جاتا, بھیا میتھمیٹکس کے اندر, منطق کے اندر, ریاضیات کے اندر گفتگو کے سلسلے کو چلاتے ہیں, ایک ایسی جگہ آپ کو پہنچنا ہوگا کہ جو چیز ہر ایک کے لیے واضح ہو, بدیہی ہو, جس میں کسی دلیل کی ضرورت نہیں. اگر دو اپوزٹ چیزیں, دو متضاد چیزیں ہونا ہونا ممکن ہوتا, تو پھر انسان کا علم کبھی بھی کسی مقام پر کسی بدیہی اور واضح نتیجے تک نہ پہنچ پاتا. یہ اس عالم کی بات ہے. لیکن اس کائنات کے اندر کیا ہے, اس عالم غیب میں کیا ہے, اس عالم غیب میں کیا سلسلے ہیں, ابھی اس پر گفتگو نہیں ہے. تو دیکھیے امام دو طرح سے گفتگو فرماتے تھے, کبھی سامنے جو مخاطب ہوتا تھا اس کی ذہن, اس کے ذہن کو دیکھ کر, اور کبھی اپنی ذہنیت کے حساب سے. اب ایک گفتگو امام نے یہ فرمایا کہ دیکھو خدا نے تیری آنکھوں سے بھی, انڈے سے بھی چھوٹے ڈھیلے کے اندر جو تیری آنکھیں ہیں اس میں خدا نے دنیا کو ڈال دیا ہے, تو ہر جگہ دیکھتا ہے. اور ایک گفتگو وہ ہے جو آٹھویں امام, امام علی ابن مسر رضا علیہ الصلوۃ والسلام, جو آٹھویں امام نے جاثلیف سے فرمائی, عمران صحابی سے فرمائی, ہندوستان کے جو پنڈت تھے ان سے فرمائی, مامون کے دربار میں مناظرہ ہوا, کوئی 10-12 ہزار کے قریب مرگ میں خراسان کے پاس مناظرہ ہوا, یہودیوں کا سب سے بڑا عالم آیا, ستارہ پرستوں اور تابعین کا سب سے بڑا عالم آیا, ہندوستان سے پنڈتوں کو بلایا گیا, اور اس کے بعد جو گفتگو ہوئی تو آج تک علماء اس کی تشریح لکھ رہے ہیں, لیکن مسلسل تشریحات آ رہی ہیں, تشریحات ابھی تک ختم نہیں ہوئی, امام کا بیان زندہ ہے. تو جو فلسفے کا عالم ہوگا امام اس سے کسی اور طرح سے گفتگو فرمائیں گے, اور جو ایک عام سا آدمی ہوگا اس سے ایک انداز اور انداز سے گفتگو فرمائیں گے. اور بہت چھوٹی مختصر سی بات کے ذریعے امام اپنی بات کو بیان فرمائیں گے. اسحاق کندی, بہت بڑا مشہور فلسفی عراق کا, اس نے مناقضات کو قرآن کو جمع کرنا شروع کیا. اس کا معروف ہے, آپ سمجھ جانتے ہیں سب, اشارہ کروں گا اور پھر مجھے ایک مقام تک نرنج تک آنا ہے. امام کو پتہ لگا, جانے امام کو, کہ بھائی اسحاق کندی مناقضات کو قرآن جمع کر رہا ہے, کہ قرآن میں متضاد چیزیں ہیں, قرآن ایک دوسرے سے قرآن کی آیات ٹکراتی ہیں. اب کیا کیا جائے, کیسے گفتگو کی جائے؟ ایک صاحب آئے, پوچھا مولا یہ ہے سلسلہ؟ کہا کہ دیکھو جاؤ اس کی شاگردی اختیار کرو, اور جب
اس کا تم سے ایک اچھا رابطہ ہو جائے، ایک ذہنی ہمانگی ہو جائے، تو پھر اس سے یہ سوال کرنا جو میں تمہیں سکھا رہا ہوں. کہا کہ مولا کیا سوال؟ کہا کہ دیکھو پڑھا لکھا شخص ہے، حساب سے گنتی ہے، منحرف ہے، گمراہ لیکن پڑھا لکھا ہے. بس یہ سمجھ میں آئے کہ گمراہ بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، کچھ جاہل لیلے اجڑ اور گنوار قسم کے گمراہ ہوتے ہیں کہ جن کی سمجھ میں کوئی بات نہیں آتی، اور کچھ پڑھے لکھے گمراہ ہوتے ہیں جن کی سمجھ میں بات آ جاتی ہے. جانا اور اس کے بعد گفتگو کرنا، کہنا کہ تم کیا کر رہے ہو، وہ کہے گا متضاد کو قرآن، قرآن کی متضاد باتیں جمع کر رہا ہوں. جب تم یہ کہو، جب وہ تم سے یہ کہے تو کہنا کہ تم نے آیات کو سمجھ لیا ہے؟ کہا کہ ہاں آیات کو سمجھتا ہوں، عربی آتی ہے بھائی، جس آیت کا جو معنی ہے وہ میں نے دیکھ لیا ہے، نکال لیا ہے اور آیت کو دیکھا ٹکرا رہی ہے. جب وہ تم سے یہ کہا تو یہ جواب دینا کہ بڑی توجہ کیجیے گا کہ کیا ضروری ہے کہ جو تم نے قرآن کی آیتوں سے نتیجہ اخذ کیا ہے، قرآن کے نازل کرنے والے کے ذہن میں، اس کی سوچ میں، اس کے علم میں بھی آیات کا یہی معنی ہو؟ اگر وہ کہے گا ہاں ضروری ہے، وہ ایسا نہیں کہہ سکتا پڑھا لکھا شخص. دیکھیے توجہ کیجیے گا، یہ جو مسلسل ایجوکیشن، تعلیم پر تعلیم، تعلیم تعلیم پر توجہ دی جاتی ہے، وہ اسی لیے کہ تعلیم رکھنے والا شخص، پڑھا لکھا شخص گمراہ ہو سکتا ہے لیکن منطق اور عقل کو نہیں چھوڑ سکتا. اور جب تک تعلیم آپ کے پاس رہے گی، ہو سکتا ہے راستے سے دور ہو جائیں لیکن ہمیشہ امید ہے کہ دوبارہ سیدھے راستے پر آ جائیں گے. ان مجلسوں کا مقصد یہی ہے کہ ان تعلیم، معلومات، اطلاعات، انٹلیکٹ اوپر آیا، اوپر لایا جائے، اسے بڑھایا جائے. وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہاں جو میں سمجھ رہا ہوں بھیجنے والے کے علم میں بھی یہی تھا، وہ یہ نہیں کہے گا. کیا کہے گا پھر؟ وہ کہے گا ہاں یہ ممکن ہے کہ میں جو سمجھ رہا ہوں بھیجنے والا جس نے قرآن کو نازل کیا ہے اس کا مقصد آیات سے یہ نہ ہو. جب یہ کہے گا تو کہنا کہ ہو سکتا ہے جنہیں تم متناقضات سمجھ رہے ہو، ایک دوسرے سے ٹکراؤ سمجھ رہے ہو، ہو سکتا ہے وہ متناقضات نہ ہو بلکہ موافقات ہو اور آیات میں ایک توافق ہو، ہم آہنگی ہو. جب تم یہ کہو گے تو بات ہی ختم. اس کے بعد گیا اس نے گفتگو کی کچھ سال شاگردی کی، پھر بات کی اس سے، یہی بات انہوں نے سکھائی تھی. مختصر عرض کروں، اس نے یہ کہا جب دوستی ہو گئی، ایک اعتماد کا باہمی رشتہ پیدا ہو گیا، تو اس نے کہا کہ بھائی یہ سلسلہ ہے، ہاں یہ ہے، وہی جواب دیا کہ یہ بتاؤ کہ جو قرآن جس نے بھیجا ہے کیا اس کے علم میں بھی آیات کا یہی معنی ہے جو تم نے نکالا ہے؟ اس نے کہا نہیں. کیا تو پھر کیوں لکھ رہے ہو؟ ہو سکتا ہے کہ تم نے معنی نکالا ہو وہ غلط ہو اور بھیجنے والے نے یہ معنی اس کی نیت میں نہ ہو. ایک دفعہ قائل ہو گیا اور اس کے بعد دریا برد کر دیے اس نے صفحات اپنی کتاب کے، اور ایک جملہ کہا، کہا کہ یہ بتاؤ یہ جواب تمہیں سکھایا کس نے؟ یہ تمہارا جواب نہیں ہے. تو دیکھیے یہ تمہارا جواب نہیں ہے. کہا کہ نہیں میرا جواب، کام نیت کئی سال سے شاگردی کر رہا ہوں، تمہاری سطح جانتا ہوں، تمہاری سطح جانتا ہوں، یہ تمہارا جواب نہیں ہے. جب بہت ہی اسے ضیق ہو گیا، زچ ہو گیا، تو کہنا کہ ہاں یہ مجھے نام لیا مولا کا، انہوں نے سکھایا. کہا کہ ایسا جواب اسی گھرانے سے آ سکتا ہے. تو دیکھیے علم یہ خصوصیت پیدا کرتا ہے، یہ طاقت پیدا کرتا ہے کہ انسان کھڑے کھوٹے کی پہچان کر لے، سمجھ جائے کہ کون سی چیز کس نے کہی ہے، کس نے نہیں کہی. اب یہاں پر مقصد میں آ گئی ہے سخن گسترانہ بات، تو اشارہ کر دوں، بہت ایس ایم ایس کا آج کل رواج ہے. جو چیز آئی، آپ اتنا زیادہ لوگ ایس ایم ایس پہ اعتماد کرتے ہیں کہ اگر آپ کو عربی آتی ہے اور نعوذ باللہ من ذالک خاتم بدہن، آپ کوئی جھوٹی آیت بھی گڑھ لیجیے اپنی طرف سے اور بھیج دیجیے، جو دریافت کرے گا آپ کے ایس ایم ایس کو وہ آگے بھیجے گا بھائی یہ آیت قرآن میں کہیں ڈھونڈیے. اس حد تک لوگ اعتماد کرنے لگے. اچھا آج کل ہر آڑا ترچھا شعر جو نہ وزن ہے، نہ ردیف ہے، نہ قافیہ ہے، بھائی کہا ازداری سید الشہدا کے حوالے سے اور علامہ اقبال نیچے لکھ دیا اور ایس ایم ایس چل پڑے. اچھا آپ لوگ ایس ایم ایس کرتے ہیں، مشکل ہماری ہوتی ہے مولانا اس کا معنی کیا ہے؟ میرے بھائی اقبال نے ہزاروں ایسے شعر ہیں جو اقبال کے نام سے چل رہے ہیں بازار میں اور اقبال نے کہیں نہیں. جو اقبال کے دیوان سے آشنائی رکھتا ہے وہ سمجھ جائے گا کہ نہ یہ ردیف اقبال کی ہو سکتی ہے، نہ یہ مضمون، نہ یہ قافیہ. تو دیکھیے علم اگر آپ کے پاس ہوگا، اگر آپ جانیں گے تو پہچان لیں گے کہ کون سی چیز کس قائل نے کہی ہے، کہنے والا کون ہے. اسی لیے فرمایا آٹھویں امام نے، امام حضرت علی ابن مصر رضا علیہ الصلوۃ والسلام، لو عرف الناس محاسن کلامنا لتبعونا، ہماری بات کرو موجزوں کے بتا کر، لطف کی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں ہمارے معاشرے میں آئمہ کے معجزات بتلانے پر زور دیا جاتا ہے. معجزات اپنی جگہ پر ہیں, ہزاروں لوگوں کو سینکڑوں لوگوں کو, ایمان کی بات چھوڑیے, بی بی معصومہ قم کے روزے پر شفا ملتی ہے لا علاج مرضوں سے. معجزوں کی تو بات چھوڑیے, اور بی بی معصومہ کی تو کیا بات ہے. ابھی 7 محرم آئے گی, مجھے پتا ہے کہ میری آواز میرے ہندو بھائی بھی سن رہے ہیں, میرے عیسائی بھائی بھی سن رہے ہیں. ابھی کل کہہ دیا آپ نے عیسائیوں کو بھائی کہہ دیا, بالکل میرے بھائی ہیں عیسائی, ہندو میرے بھائی ہیں. امیر المومنین نے کہا ہے نہج البلاغہ میں مالک اشرف کو خط لکھتے تھے, اما اخ لک فی الدین اور نذیر لک فی القلب, کہ دیکھیے ایک تو میرا بھائی وہ ہے جو میری طرح میں رسول کا کلمہ پڑھتا ہے, اور دوسرا میرا بھائی وہ ہے جو میری طرح انسان ہے. کسی انسان سے جینے کا حق نہ چھینیے, انسان سے اس کی انسانیت نہ چھینیے. معصومہ قم بہت دور کی بات ہے, میں اپنے ہندو بھائیوں کو جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے, اپنے عیسائی بھائیوں کو جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے, مخاطب کر کے کہتا ہوں. کیا کہتا ہوں کہ اگر وہ اپنی زندگی سے ان محرمات کو, ان حرام اور ممنوع اشیاء کو نکال دے جو ان کے دین نے منع کی ہے, اسلام نے نہیں ان کے اپنے دین نے منع کیا ہے, ان حرام اشیاء کو نکال دے اور آئے 7 محرم کو یتیم حسن, قاسم ابن حسن کے نام کی جو مہندی نکلتی ہے, منت مانے اٹھائیں اور مرادیں مانگے, مرادیں انشاءاللہ پوری ہوں گی. آئے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کی منت مانگے, جناب سیدہ کی شہادت آئے گی, منت مانے کہ اگر ہماری فلاں مراد پوری ہوئی ہم ہمیشہ جناب سیدہ کی شہادت کے دن نظر کریں گے, مجلسوں میں حصہ تبرک تقسیم کریں گے. دیکھیے جناب سیدہ کو حصے اور تبرک کی ضرورت نہیں ہے, یہ آپ کے اخلاص کا معیار ہے کہ کس حد تک آپ کا اخلاص ہے. تو ہندوؤں کی بھی مرادیں پوری ہوں گی, عیسائیوں کی بھی مرادیں پوری ہوں گی, جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے سننے لو. گھبرانے کی بات نہیں ہے, میں اپنے بھروسے پہ تھوڑی کہہ رہا ہوں, میں تو کسی کی ایک مراد تو کیا صاحب ایک ضرورت چھوٹی سی پوری نہیں کر سکتا, میں بھروسے پر کہہ رہا ہوں, اس خاندان کے بھروسے پر کہ جس کے دست قدرت میں کائنات کا انتظام خدا نے دیا. تو دیکھیے آئے بھی 7 محرم, اٹھائیں پھل اٹھائیں کھائیں, لیکن شرط ہے کہ جو ان کے دین میں محرمات ہیں اسے چھوڑے, جو عیسائیت جن چیزوں سے منع کرتی ہے ترک کرے, ہندو مذہب جن چیزوں سے منع کرتا ہے انہیں چھوڑے. اب کھانے پینے کی اشیاء, اخلاقی برائیاں جو بھی ہیں انہیں چھوڑے, اور پھر آئیں منت مانے انشاءاللہ پوری ہوگی. تو دیکھیے یہ گھرانہ وہ ہے کہ جو عطا جب دینے پر آتا ہے تو مذہب کی دھرم کی مسلک کی قید کے ساتھ نہیں دیتا. کیوں؟ کیونکہ یہ گھرانہ ہے سلسلہ تجلیات الہی کا گھرانہ, خدا کی عطا ہر ایک کو شامل ہوتی ہے, اس گھرانے کی عطا بھی ہر ایک کو شامل ہوتی ہے. تو دیکھیے معجزات کی بات ہو رہی تھی, کہیں امام نے نہیں کہا ہمارے معجزات بتلاؤ. پانچ امام کے پاس ایک صحابی آیا, کہا کہ مولا مقروض ہوں. کہا کہ اچھا, ہاتھ پکڑا, گھر کے پچھلے حصے میں لے گئے, ایک کمرے میں لے گئے چھوٹے سے, دروازہ بند کیا, اشارہ کیا زمین پہ, زمین سے سونا برآمد ہوا, سونے کا ایک ڈھیر بن گیا. کہا کہ جتنا چاہیے اٹھا لو, بڑی توجہ کیجیے گا, جتنی تمہاری ضرورت کا ہے اتنا اٹھا لو. صحابی بھی امام کا تھا, اس نے جتنا ضرورت تھی اتنا اٹھا لیا, اور پھر اشارہ کیا سونا زمین میں چلا گیا. کہا کہ سونا لے کر جاؤ, بیچو, اپنی ضرورت پوری کرو, قرضہ ادا کرو, اور دیکھو اس واقعے کا ذکر سوائے اپنے خاص دوستوں کے اور کسی سے نہ کرنا. معجزات کو امام نے کسی حد تک چھپانے کا حکم دیا ہے, لیکن جس چیز کو برملا کرنے کا حکم دیا ہے. دیکھو لو عرف الناس محاسن کلامنا لتبعونا, آٹھویں امام فرماتے ہیں اگر لوگ ہمارے کلام کی خوبصورتیوں کو لوگ اگر ہمارے کلام کی خوبصورتیوں کو سمجھ لیتے, لتبعونا, تو ہماری اتباع کرتے, ہماری پیروی کرتے. ستم دریدی کیا ہے کہ امام کے کلمات بتائے نہیں جاتے, خوبصورتیاں تو دور کی بات ہے. تو دیکھیے میں نے دو درجے بتائے تھے امام کے, کہ امام دو انداز سے گفتگو کرتے ہیں. مصر سے ایک جنزیق آیا, اب یہ بھی سن لیجیے اور اس کے بعد پھر گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. مصر سے ایک جنزیق آیا اور اس نے سنا تھا کہ مدینہ میں ایک شخص ہے جعفر ابن محمد چھٹے امام, تو آؤں گا اور مناظرہ کروں گا, کافی میری روایت ہے. آیا امام حجر مسعود سے, یہ بھی آیا طواف کے دوران اس کو بتلا کہ امام حج پہ گئے تو یہ حج پہ آیا دیکھنے کے لیے، خاتو زندی ملک منکر خدا، لیکن ایک دفعہ آیا تو حج میں طواف کرتے میں اتفاق سے اس کا کاندھا امام کے کاندھے سے ٹکرایا، شام ابن حکم ساتھ تھے، کہا کون ہے، گفتگو ہوئی، اچھا یہ خدا کو نہیں مانتا. اب دیکھیے بڑی توجہ کیجیے گا، خانواد نبوت اور رسالت کی بزلہ گوئی اور بزلہ سنجی بھی اگر ہوتی ہے، اب یہ میں اپنی زبان میں کہوں کہ اگر امام مذاق اور شوخی بھی فرماتے ہیں، بزلہ سنجی اور بزلہ گوئی بھی کرتے ہیں تو اس میں ایک سبق ہوتا ہے. کہا کہ بھائی کون ہے، کہا میسج سے آئے اس سے مناللہ کروں گا، کیوں کروں آپ کے ساتھ خدا کے وجود پر. کہا کہ اچھا نام کیا ہے، مسموک. کہا کہ میرا نام ہے عبد الملک. کہا کہ اچھا تمہارا نام عبد الملک ہے، ملک کا معنی عربی میں آپ کو پتا ہے بادشاہ کے لیے، اور ملک خدا کے ناموں میں سے بھی ایک نام ہے. کہا کہ من ھذا الملک، یہ ملک یہ بادشاہ کون ہے، یہ بادشاہ کون ہے کہ جس کا تو عبد ہے، آیا آسمانوں کا بادشاہ ہے یا زمین کا بادشاہ. چپ ہو گیا، کیا کہتا. اچھا کنیت کیا ہے، کہا کہ ابو عبداللہ. کنیت کا معنی کیا ہے، کہ اس کا ایک بیٹا ہے عبداللہ جس کے نام پر اس نے اپنے آپ کو کہا ابو عبداللہ. کہا کہ اچھا تم نے اپنے بیٹے کا نام جو عبداللہ رکھا ہے تو یہ بتا کہ یہ جو عبداللہ ہے، جو اللہ ہے، یہ آسمانوں کا کوئی اللہ ہے یا زمین کا کوئی اللہ. بہرحال اس کو سمجھا دیا کہ دیکھو نام بھی جو تمہارا رکھا گیا ہے نا، تم نے جو اپنا نام رکھا ہے وہ تمہارے ضمیر میں کہیں پر موہوم سی ایک عقیدہ موہوم سا ایک موجود ہے خدا کا. بہرحال فطرت کو جگانا چاہتے تھے. کہا کہ حضور مجھے آپ سے گفتگو کرنی ہے. کہا کہ اذا فرغت من طوافک فأتنا، جب طواف ختم کر لو اپنا تو آ جانا. اب مزے کی بات یہ کہ زندیق بھی تھا اور طواف بھی کر رہا تھا، روایت کے الفاظ ہیں، ایک رسم تھی بس. تو دیکھیے حضور عبادتیں جو کرے تو ضروری نہیں کہ اس کے دل میں ایمان چلا گیا، ہو سکتا ہے رسمی عبادت کر رہا. جب آیا تو امام نے کہا کہ اچھا کیا سوال ہے. کہا کہ بھائی زندیق ہے، خدا کو نہیں مانتا. ہشام بن حکم نے کہا کہ فجل سا بین جدئی ابی عبداللہ، چھٹے امام کے سامنے بیٹھ گیا. وہ نہ مجتمع آئندہ، ہم سب جو ساتھی تھے امام کے ہم بھی کھڑے ہو گئے وہاں پہ، دیکھیں ہوتا کیا ہے. امام نے ایک سوال کیا اتعلم ان الارض تحتها وفوقها، کیا تم یہ مانتے ہو کہ زمین کی ایک اوپری سطح ہے اور ایک اندرونی سطح، زمین کی ایک بالائی سطح ہے اور ایک اندرونی سطح. کہا کہ نعم. کہا کہ آیا حل تب دخلت فیہا، کیا تم زمین کی اندرونی سطح میں کبھی گئے ہو. کہا کہ لا، کبھی نہیں گیا میں. کہا کہ ما یدریک ما تحتها، تجھے کیا پتا جب تم نہیں گیا تو کیا تو جانتا ہے کہ زمین کی تہ میں کیا ہے. کہا کہ نہیں جانتا. کہا کہ اچھا یہ بتا کہ آسمان ہے. کہا کہ ہاں جانتا ہے تو آسمان ہے. کہا کہ ہاں اسعد کا سسٹم، کبھی آسمان کی بلندیوں میں پرواز کی ہے. کہا کہ نہیں کبھی نہیں کی. چلو پھر تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہاں کچھ نہیں ہے. کہتا ہے اظن ھکذا، میرا گمان یہ ہے کہ اس طرح سے کہ خدا کہیں نہیں ہے. بڑی توجہ، امام دیکھیے ایک نچلی سطح پر آ کے گفتگو فرما رہے ہیں. امام خدا کو جسم مان کر گفتگو فرما رہے ہیں. امام جو اس خدا کو جسم مان کر گفتگو فرما رہے ہیں، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ امام کی نگاہ میں، امام کے عقیدے میں خدا جسم اور جسمانیات رکھتا ہے، بلکہ مخاطب کی عقل کی سطح پر آ کر گفتگو فرما رہے ہیں. بہت ابتدائی حوالے سے، زمین کی تہوں میں گیا ہے کبھی تو؟ کہا مولا نہیں گیا. کہا جب نہیں گیا تو تجھے کیا پتا کہ تہوں میں کیا ہے. کہا کہ ہاں اظن ھکذا. عجیب جواب دیا امام نے، بڑا عقلی جواب دیا، بڑا فلسفیانہ جواب. والظن عجن لما لا یستیقن. کہا کہ دیکھ سن، تو نے ابھی خود کہا کہ میرا گمان ہے، شک ہے، لگتا ایسا ہے گویا کہ. تو امام نے کہا کہ دیکھو والظن عجن لما لا یستیقن، ظن گمان عاجزی ہے اس شخص کے لیے، بے چارگی ہے اس شخص کے لیے، ناتوانی ہے اس شخص کے لیے جو یقین حاصل نہ کر پائے. بھائی یقین نہ ملا، گمان ہے کہ ایسا ہوگا. بھائی گمان ہے کہ ایسا ہوا ہوگا. بھائی حضور کیوں کہہ رہے ایسا ہوا ہوگا، تو زمین کی تہوں میں نہیں گیا، تو آسمان کی بلندیوں میں تم نے پرواز نہیں کی، تجھے کیا پتا ہنسا آتا پھر سمائے کبھی آسمان میں گیا. کہا کہ نہیں. امام نے عجیب بات کی، عجب اللہ، بھائی بڑی عجیب بات ہے، لم تبلغ المشرق ولم تبلغ المغرب، نہ تو مشرق میں گیا نہ مغرب میں گیا، لم تصعد السماء نہ آسمان کی بلندیوں میں گیا، ولم تجز ھناک وہاں سے تو گزرا بھی نہیں، اس کے باوجود بھی یہ کہہ رہا ہے کہ وہاں کچھ نہیں. بھائی تو ان چیزوں سے گزرا ہو تو اسے یہ کہنے کا حق ہے کہ وہاں کچھ نہیں. اور پھر عجیب انداز سے امام نے گفتگو شروع کی کہ دیکھو اب یہ، پھر میں عرض کر رہا ہوں، مخاطب کی سطح پہ آ کے امام گفتگو فرما رہے ہیں. کہا کہ تم رات اور دن کو دیکھتے ہو؟ کہا کہ ہاں. کہا چاند سورج کو دیکھتے ہو؟ کہا کہ ہاں. کہا کہ یہ بتاؤ کہ جب دن چلا جاتا ہے تو رات آ جاتی ہے مقررہ وقت پہ، جب سورج ڈھلتا ہے تو چاند نکل آتا ہے، چاند ڈھلتا ہے تو سورج نکل آتا ہے، یہ بتاؤ یہ کسی طاقت کے تحت مسخر ہے یا یہ آزاد ہے؟ اگر تم کہو کہ آزاد ہے تو جب سے کائنات بنی ہے ان کے نظام میں تبدیلی کیوں نہیں آ رہی؟ سورج اور چاند ٹکرا کیوں نہیں جاتے؟ رات اور دن کا وقت اور ان کے اوقات تباہ کیوں نہیں ہو جاتے؟ ایک دوسرے میں مختلف کیوں نہیں ہو جاتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی خاص ایک نظام کے تحت چل رہے ہیں. اور دیکھیے پھر اس کے بعد امام کا مناظرہ اسی مکے میں ہوا، ایک آدمی سے عجیب جملہ کہا اس نے، کہا کہ امام نے پوچھا کیسے آئے ہو بھائی مکے؟ کہنا ان مسلمانوں کی حماقت دیکھنے آئے ہوں کہ یہ ابھی تک اسی احمقانہ فعل میں مصروف ہیں، خانہ کعبہ کے گرد طواف کر رہے، پردہ خانہ کعبہ کو پکڑ کے لٹکے میں دعائیں مانگ رہے ہیں. خدائی جب نہیں ہے، کوئی قیامت ہی نہیں، قبر کا عذاب ہی نہیں، تو پھر یہ کام کیا کرنے کی ضرورت؟ دیکھیے اجزان گرامی، بڑا اہم اشکال، بڑا اہم اعتراض. امام نے صرف دو جملوں میں اس کا جواب دے دیا، کہا کہ امکان کما تقول وہوا لیسا کما تقول، اگر حق وہی ہے جو تو کہہ رہا ہے، حالانکہ حق وہ نہیں ہے جو تو کہہ رہا ہے، توجہ، اگر حق یہی ہے جو تو کہہ رہا ہے، نجونا و نجوتا، ہم بھی نجات پا جائیں گے تو بھی نجات پا جائے گا، بھئی مرنا ہمیں بھی ہے تجھے بھی، ہم مریں گے یہ سب کام کر کے تو ہم بھی نجات پا گئے، ہم مر گئے نماز روزہ کر کے، حج پہ جا کے صدقہ اور خیرات کر کے ہم مر گئے، نہ قبر ہے نہ قیامت، ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، ہم بھی نجات پا گئے اور تو بھی نجات پا گیا، کیونکہ قبر و قیامت تیرے عقیدے میں مطابق نہیں ہے. وَإِن كَانَ كَمَا نَقُولُ، اور اگر حق وہ ہے جو ہم کہہ رہے ہیں، جو کہ حق وہی ہے جو ہم کہہ رہے ہیں، نجونا و ہلکتا، ہم نجات پا جائیں گے تو ہلاک ہو جائے گا. اس نے پھر گفتگو کرنی چاہی، امام کھڑے ہوئے، اپنی ابا کا دامن جھڑکا اور کہا کہ دیکھو میں حج کے اندر ہوں، احرام کی حالت میں ہوں، احرام کا دامن جھٹکا اور کہا کہ دیکھو میں حج کی حالت میں ہوں، احرام کی حالت میں، لا رفث ولا فسوخ ولا جدال فی الحج، حج کے دوران مناظرہ گفتگو بحث نہیں کی جا سکتی، بس ایک جملہ کہوں گا اور چلا جاؤں گا. تو دیکھیے توحید سکھائی امام نے، لیکن یہ کسی سطح پر تھا، یہ عام آدمی کی سطح پر تھا. اب ایک دفعہ آئیے سید الشہداء کی دعاؤں کی طرف، ایک دفعہ آئیے جناب سید ساجدین کی دعاؤں کی طرف، ایک دفعہ آئیے امیر المومنین کی دعاؤں کی طرف، جہاں پہ علی ابن ابی طالب اپنے خدا کے ساتھ گفتگو فرما رہے ہیں، جہاں حسین ابن علی اپنے خدا کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، جہاں سید ساجدین اپنے خدا کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، وہاں دیکھیے کہ توحید کا درجہ کیا ہے. صلوات دیجیے محمد علیہ وسلم. وہاں پر توحید کا کیا درجہ ہے؟ کس انداز سے خدا کو پہچانوا رہے ہیں؟ پہلے دن میں نے آپ کے سامنے روایت پیش کی، اے عرف اللہ باللہ والرسول بالرسالہ، اللہ کو خود اللہ کے ذریعے پہچانو، رسول کو رسالت کے ذریعے پہچانو. یہ چرند پرند درندے، یہ دریا پہاڑ کوہ دشت و دمن گل و گلزار و لالہ زار، یہ دیکھو ایک نچلی سطح کی توحید پر ہے. اب جو امام گفتگو فرما رہے تھے نا چاند ستاروں کے ذریعے، اس شخص کی توحید کا، اس کا علم، اس کا عقیدہ اس سطح پر تھا کہ امام کو اس سطح پر آ کے گفتگو کرنی پڑی. لیکن جب امام اپنے خدا کے ساتھ گفتگو کریں گے تو کہیں یہ چیز نہیں ملے گی آپ کو کہ امام ان چیزوں کے ذریعے خدا کو پہچانے. بڑی توجہ کیجیے گا کہ امام چاند سورج کے ذریعے خدا کو پہچانے. ہاں دعاؤں میں چاند سورج کا ذکر ہے، لیکن ذریعہ معرفت بنا کر امام نے ذکر نہیں کیا ہے، خدا کی نعمتوں کے طور سے گنوایا ہے. خدا کی نعمتوں کے طور سے چاند اور سورج، دریا، پہاڑ، دشت اور جنگل کو گنوانا اور ہے، لکڑی اور پتھر کے ذریعے خدا کو پہچاننا اور ہے. الحمد دعائے عرفہ، یقیناً آپ سب نے یہ شرف ملا ہوگا آپ کو تلاوت کرنے کا، الحمدللہ الذی لیس لقضائه دافع ولا لعطائه مانع فطر اجناس البدائع. عجیب انداز سے حمد ہے اس اللہ کی، کون اللہ؟ کہ جس کے حکم کو کوئی نہیں ٹال سکتا اور جس کی عطا کو کوئی نہیں روک سکتا. دیکھیے کس انداز کی توحید ہے، یعنی خدا کے علاوہ سید الشہداء کی نظر میں کائنات میں کوئی مؤثر ہے ہی نہیں، کسی کی حکومت ہے ہی نہیں. الحمد لله الذي ليس لقضائه دافع ولا لعطائه مانع فطر اجناسا بدائع. وہ ہستی وہ خدا کہ جس نے تمام مخلوق کو اس انداز سے خلق کیا، ایسا نہیں کہ خدا نے کسی چیز کو دیکھ کر انسان کو خلق کیا ہو، بلکہ انسانوں کو اس کائنات کو جو خلق کیا تو سب سے پہلے خلق کیا، ایسا نہیں تھا کہ خدا نے کسی نمونے اور مثال کو دیکھ کر خلق کیا ہو. فطر اجناسا بدائع لا تضیع عنده البدائع، پروردگار کی بارگاہ میں جو امانت رکھواؤ گے وہ کبھی ضائع نہیں جائے گی. وہ الجواد الواسع، پروردگار ایسا عطا کرنے والا ہے کہ جس کے خزانے میں کبھی کوئی کمی نہیں. یہ دیکھیے توحید سید الشہداء کی، اب یہاں پر درخت اور جنگل کی بات نہیں ہے، عطا الہی کی بات ہے، صفات الہی کی بات ہے، قضاء الہی کی بات ہے، عطا الہی کی بات ہے، حکومت الہی کی بات ہے. اعلان ہو رہا ہے کہ دیکھو خدا اگر فیصلہ کر لے کوئی نہیں پلٹا سکتا، اور خدا اگر عطا کرنے پر آ جائے کوئی اس عطا کو روک نہیں سکتا. الحمد للہ الذی لیس لقضائه دافع ولا لعطائه مانع فطر اجناسا بدائع وهو الجواد الواسع لا تضیع عنده البدائع ولا تخفى علیہ الطلائع. کوئی بھی چیز جو واقع ہوتی ہے خدا کے علم سے باہر نہیں ہے، یہ توحید ہے. فلا الہ غیرہ ولا شیء یعدلہ، عجیب بندہ دیکھو، فلا الہ غیرہ، بس خدا کے علاوہ کوئی خدا ہے ہی نہیں. سید الشہداء ہاتھوں کو جوڑ کر، آپ نے درخت کے وجود کو دیکھ کر، اونٹ کے وجود کو دیکھ کر، بہتے دریا کے وجود کو دیکھ کر، چاند اور سورج کے ڈوبنے اور طلوع ہونے کو دیکھ کر خدا کی وحدانیت کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ عطا الہی کا ذکر ہے، قضا اور قدر الہی کا ذکر ہے، پروردگار کی حکومت کا ذکر ہے. اس لیے کہ یہ توحید ہے کہ نچلے درجے کی توحید ہے. سید الشہداء کی توحید ایسی نہیں کہ جو مخلوقات کو دیکھ کر خالد کی طرف جائے، سید الشہداء کی توحید وہی توحید ہے جو علی ابن ابی طالب کی توحید تھی. لم اعبد ربا لم ارہ، میں نے اس پروردگار کی عبادت کی ہی نہیں جسے نہ دیکھا ہو. تو حسین کی توحید بھی یہی ہے. حسین ایک سلوات دیجیے محمد علی کو. یہ توحید نکل کے کہاں سے آئی؟ قرآن کی طرف دوبارہ آئیے. وَكَذَلِكَ بُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. ایک مرحلہ ابراہیم کا وہ تھا کہ جب چاند کو نکلتے دیکھا، سورج کو نکلتے دیکھا، ستارے کو نکلتے دیکھا، مسلمان گھبرا گئے، سمجھنے لگے دینی مدرسے میں پڑھنے والے طالب علموں کی مانند ابراہیم کی توحید ہے. بھائی ابراہیم نے توحید سیکھی چاند سورج سے ستارے سے نہیں. آگے بڑھیے، دیکھیے آیات کا سلسلہ کیا ہے. میں پہلے عرض کر چکا، تلک حجتنا آتینا ابراہیم علی قومہ نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم. میرے حبیب، یہ وہ دلائل تھے جو ہم نے ابراہیم کے منہ سے نکلوائے اس لیے کہ وہ اپنی قوم کو توحید سکھا سکے. یہ نہ سمجھنا کہ ابراہیم کی توحید چاند ستارے کے ذریعے خدا تک پہنچ رہا ہے. بھائی حسین بارش توحید ابراہیمی ہے. توحید سید الشہداء ہے، یہ توحید سید الشہداء ہے. لا تخفى علیہ الطلائع ولا تضیع عنده البدائع فلا الہ غیرہ ولا شیء یعدلہ، اس کے علاوہ کوئی پروردگار ہے ہی نہیں. اور دیکھو دوسرا جملہ بھی کہا، فلا شیء یعدلہ، کوئی چیز اس کے برابر ہو ہی نہیں سکتی. اور دیکھیے بڑا عجیب، اب آئمہ کی دعاؤں کے حوالے سے بڑا عجیب مسئلہ ہے. ابھی آپ پریشان مت ہو جائیے گا کہیں اگر آئمہ کی دعاؤں میں آپ کو مخلوقات الہی کا ذکر ملے، کیونکہ مختلف حوالے سے توحید کا ذکر کیا آئمہ نے صلوات علی محمد علیہ وسلم. اچھا اب آپ دیکھیے کہ سید الشہداء کی دعا یا رفع، الحمد للہ الذی لیس لقضائه دافع ولا لعطائه مانع فطر اجناس البدائع رائش کل سان وزار. عجیب، یعنی آپ دیکھیے کہ جملہ درخواست علی گھر جا کر ترجمہ ضرور پڑھیے گا آپ اس دعا کا. اور اس کے بارے میں عجیب مسئلہ ہے، علماء نے کہا ہے کہ عرفے کے دن روزہ رکھنے کا بڑا ثواب ہے، بہت زیادہ ثواب ہے. لیکن اگر کوئی روزہ رکھ کر اتنا زیادہ ناتواں ہو جائے, کمزوری آ جائے اس پر کہ دعا نہ پڑھ سکے, تو روزہ چھوڑ کر دعا پڑھ. دیکھیے, اچھا اب آئیے ذرا دعا استقاء کی طرف. رمضان, اب یہ دیکھیے توحید کے حوالے سے ہے. مجھے اندازہ ہے کہ گفتگو اس محض پر نہیں چل رہی جو شاید میرے بہت سننے والے چاہتے ہوں گے. صاحب آپ آئیے توحید کو ذرا دوسرے انداز سے ڈیفائن کیجئے. لیکن دیکھیے دعاؤں کو کہاں لے کے بیٹھ گیا. ہم توحید کو سننا چاہتے ہیں کسی اور انداز سے, لیکن اب یہ میں کیا کروں کہ مجھے وہ چیز آپ کو دکھانی ہے, آئمہ کی شخصیت کا وہ پہلو, وہ تصویر کہ جہاں پر سید الشہداء حسین ابن علی, جہاں پر سید سجاد, جہاں پہ امیر المومنین جناب, جہاں پہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا سیدہ نساء العالمین اپنی عقل کے مطابق, اپنے شعور اور اپنے درد کے مطابق خدا سے گفتگو کر رہے ہیں. آئیے دعا افتتاح کی طرف. اللهم إني أستفتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للصواب بمنك وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع النكال والنقمة وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة. پروردگار اب ایک ایک لفظ پر توجہ کیجئے گا, یہ ٹکڑا ذرا زیادہ وقت لے لے گا, حوصلے سے سنیے گا. اللهم, دیکھیے سب سے پہلے اللهم سے دعا کیوں شروع ہو رہی ہے؟ دعا اس لیے شروع ہو رہی ہے کہ پروردگار ہم تیری ذات کی معرفت رکھتے ہیں, تیری نعمتوں کو دیکھ کر تجھ تک نہیں پہنچ رہے. اس سے پہلے کہ تو ہمیں نعمتیں دیتا ہم تیری ذات کی معرفت رکھتے ہیں. بھائی یہ کیوں فرما رہے؟ اس سے پہلے کہ تو ہمیں نعمتیں دیتا ہم تیری ذات کی معرفت رکھتے ہیں. اس وجہ سے کہ پانچویں امام نے فرمایا, دیکھو خدا نے ہمیں خلق کیا نور کی صورت میں, عرش الہی پر تھے ہم, کبرنا فکبرت الملائکہ, ہم نے جب تکبیر کہی تو ملائکہ نے ہمیں دیکھ کر تکبیر کہی, حللنا فحللت الملائکہ, جب ہم نے کہا لا الہ الا اللہ ملائکہ نے ہمیں دیکھ کر کہا لا الہ الا اللہ, سبحنا فسبحت الملائکہ, جب ہم نے تسبیح کی تو ملائکہ نے ہمیں دیکھ کر تسبیح کی. عزیزان گرامی, ملائکہ کے لیے سب سے بڑی نعمت عبادت کی ہے. ملائکہ کھاتے نہیں ہیں پیتے نہیں ہیں. ملائکہ نے کیا کہا تھا آدم کے قصے میں؟ وہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک, ہم تیری تسبیح کرتے ہیں. تو سمجھ میں آیا کہ ملائکہ نے جس تسبیح کے بلبوتے پر آدم سے مقابلہ کرنا چاہا تھا وہ تسبیح نے سکھائی کس نے تھی؟ معصومین نے سکھائی تھی. بھائی ملائکہ کو نعمت ان کی ذات مقدسہ کے ذریعے ملی ہے. ان کے لیے درخت, پھل, پتے, بوٹے, پودے, یہ دنیاوی نعمتوں کی حقیقت ہی ہے. یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو عالم خود سے ربوبی میں توحید کی نعمتیں وصول کر رہی تھی. یہ دنیاوی نعمتیں ان کے صدقے میں کائنات کو ملی ہیں. بھائی ملائکہ نے یہی کہا نا, نحن نسبحو بحمدک ونقدس لک. بڑی توجہ کیجیے گا آیات پر کہ ملائکہ نے یہ نہیں کہا نسبحو ونحمدک. ملائکہ نے کہا نحن نسبحو بحمدک ونقدس لک, نسبحو ونقدس نہیں کہا, نسبحو بحمدک ونقدس لک, ہم تیری حمد کے وسیلے سے تیری تسبیح کرتے ہیں. بھائی حمد ہوتی ہے جمیل النعم کو دیکھ کر. ماننا پڑے گا کہ ملائکہ اللہ کی کچھ ایسی نعمتوں کو دیکھ رہے تھے جو ملائکہ کے وجود سے بھی کہیں آگے کی نعمتیں تھیں. ان نعمتوں کو دیکھا ملائکہ نے تو ایک دفعہ اپنی نورانیت کو بھول گئے, اپنی قدوسیت کو بھول گئے, اپنی طہارت کو بھول گئے, فنا ہو گئے, ضم ہو گئے. ایک دفعہ ایک گچ کھا گئے ملائکہ, لفظ کا استعمال کروں مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا. ملائکہ نے اپنے وجود کو ہی دیکھا, جب ان وجودات کو دیکھا تو ان وجودات کو دیکھ کر ملائکہ نے خدا کی تسبیح و تقدیس کی. تو سمجھیے یہ ہستیاں ہیں آپ کی, یہ معصومین ہیں آپ کے, یہ آئمہ ہیں آپ کے. اور میں کئی دفعہ بعض مقامات پر کہا کہ کہاں ملیں گے ایسے معصومین کہ جو آپ کی برائیوں کو اپنے حساب میں ڈالیں اور اپنی اچھائیوں کو آپ کے حساب میں ڈالیں. کہا کہ دیکھو خیال رکھنا, پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کسی مقام پر میں, لا تکون شینا علینا کونو زینا لنا, ہمارے لیے عزت کا باعث بنو. یعنی تمہارے اعمال کو آئمہ اپنے اعمال سمجھا رہے ہیں. کہاں ملیں گی ایسی ہستیاں؟ کنو زین لنا، ہمارے لیے زینہ کا باعث بنو. اجلبو الینا کل مودت ودفعوا عنا کل سوء، ہر برائی کو ہم سے دور کرو، ہر محبت کو ہم تک کھینچ کے لاؤ. مولا دس امام کیا فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ اجلبو الینا کل مودت ودفعوا عنا کل سوء، ہر برائی کو ہم سے دور کرو، ہر محبت کو ہم تک کھینچ کے لاؤ. عجیب بات ہے، تفسیر کے بارے صاحب ہے، آپ نے تو کوئی برائی نہیں، تو مولا کیوں فرما رہے ہیں دس امام کہ ہر برائی کو ہم سے دور کرو؟ یہ دیکھیے اپنا تعلق، دیکھیے اپنے امام سے. یہ سمجھنا چاہیے مومنین کو، ماننے والوں کو خانوادہ نبوت اور رسالت کے، کہ ان کا اپنے امام سے تعلق کیا ہے، معمولی تعلق نہیں ہے. فرمایا ہر محبت کو ہم تک کھینچ کر لاؤ، ہر برائی کو ہم سے دور کرو. مانا کیا ہے اس کا؟ مولا آپ نے تو کوئی برائی نہیں ہے، تو پھر یہ برائی کہاں سے آئی؟ چلیے امام حسن علیہ السلام کی حدیث کی طرف، دس امام کی حدیث کو امام حسن کی حدیث سمجھائیے، سلام دیجیے محمد. ان الحسن من كل عهد حسن ومنك الاحسن لمكانك منا، وان القبيح من كل عهد كقبيح ومنك الاقبح لمكانك منا. دیکھ سن، مولا فرماتے ہیں دوسرے امام کہ برا کام جو بھی کرے برا ہے، لیکن اگر تم کرو تو بہت ہی برا ہے، ہم سے جو نسبت ہے تمہاری. اچھا کام جو بھی کرے اچھا ہے، تم کرو تو بہت ہی اچھا ہے، ہم سے جو منسوب ہے. کوئی ایسا کہ جو آپ کے اچھے کاموں کو اپنے کام کہے، آپ کی برائیوں کو اپنی برائیاں کہے؟ بھائی ہم تم سے ہر دکھ درد میں تمہارے ساتھ ہیں. دیکھو اس کا مطلب دس امام کی حدیث کے، امام حسن کی حدیث کو جب دس امام کی حدیث کے ساتھ ملائیں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا، ہر برائی کو ہم سے دور کرو. امام یہ تم لوگوں کی خاطر کہہ رہے ہیں ہم سے دور کرو، در حقیقت کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم تم سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ تمہاری برائیاں ہماری برائیاں ہیں، ہم سے برائیوں کو دور کرو، یعنی اپنی ذات سے برائیوں کو دور کرو. جب تم اپنی ذات سے برائیوں کو دور کرو گے، گویا تم نے ہماری ذات سے برائیوں کو دور کیا. جب ہماری ذات سے برائیاں دور ہو کر دو گے تو دیکھو، اس لیے وہ ملائیں گے کل مبت، جب لوگ دیکھیں گے تمہیں تو تمہیں دیکھ کر ہماری شخصیت تک آئیں گے، جب ہم تک آئیں گے ہر محبت کو تم ہم تک کھینچ کر لاؤ گے. اب اس کو چھوڑ دیجئے کہ جو ہستی یہ کہے، حدیث کہے، اس کی روح کتنی بڑی ہوگی، اس کی روح کتنی بڑی ہوگی، توکل کیا ہوگا، خدا سے اس کا رابطہ کیا ہوگا، کہ جو اپنے آپ کو بھول کر آپ کو یاد رکھے. تو دیکھیے بات ہو رہی تھی آئمہ کی دعاؤں کی، سجد سجاد دعا یا ابو حمزہ شمالی، ماہ مبارک رمضان میں تلاوت کی جاتی ہے. الہی لا تعذبنی بعقوبتک ولا تمکر بی فی حلتک من عین ذی الخیر یا رب ولا یوجد الا من عندک. عجیب جملے ہیں سید سجاد کے، ترجمہ پیش کر دوں گا پھر آگے بڑھاتے ہیں گفتگو کو. الہی لا تعذبنی بعقوبتک، پروردگار اب دیکھیے توجہ کیجیے گا، کون ہے سید سجاد؟ کون ہے سید سجاد؟ حجت خدا نے، حجت خدا نے جب گرفتار کر کے لے جایا گیا ایک دفعہ تو کسی صحابی نے کہا کہ تم لے کے تو جا رہے ہو، لیکن ایک دفعہ سید سجاد کو جب لے کے جایا گیا، ہتھکڑیاں تھیں، ہفاؤں میں بیڑیاں تھیں، کہا کہ پہنا دوں؟ ہاں. امام نے ایک دفعہ اشارہ کیا، بیڑیاں توق و زنجیر کٹ کے گر پڑے، اور پھر دوبارہ امام نے اشارہ کیا، امام کے ہاتھوں میں آ گئے. یعنی سید سجاد کو تم نے قیدی نہیں بنایا، سید الشہداء کے حکم نے سید سجاد کو قیدی بنایا ہے. یہ مشیت الہی ہے جس نے سید سجاد کو قیدی بنایا ہے. اگر مشیت الہی ابھی تقاضا کرے تو تم میں اتنی ضرورت کہاں کہ ہمیں ہتھکڑیاں پہنا سکتے؟ جی وہ سید سجاد ہے. عبودیت کے مرحلے پر کس قدر حقیر سمجھ رہے ہیں اپنے آپ کو، پروردگار کی عطا جو ہوگی سید سجاد کے ہاتھوں ہوگی، لیکن مرحلہ دیکھیے، مقام دیکھیے سید سجاد کا، جب بارگاہ الہی میں جا رہے ہیں تو کس انداز سے وصول کر رہے ہیں؟ الہی لا تعذبنی بعقوبتک، پروردگار میں علی بن حسین ہوں، سید ساجدین ہوں، لیکن تیرا بندہ ہوں، تیرے سامنے جب آتا ہوں نا تو ایک حقیر ترین انسان کی صورت میں آتا ہوں. مجھے پتا ہے کہ شب قدر میں فرشتے مجھ پر نازل ہوتے ہیں اور خلق و رزق موت حیات میرے ہاتھوں تقسیم ہوتی ہے، لیکن تیرے سامنے جب آتا ہوں تو تیرا حقیر بندہ ہوں. الہی لا تو اب دلی بے حقوبت ہے پروردگار، مجھے اگر تو ادب سکھانا چاہے تو پروردگار میری التجا یہ ہے کہ اپنے عذاب اور عقاب کے ذریعے مجھے ادب نہ سکھانا سید سجاد کو. ولا تنکر بھی فی حیلت ہے پروردگار، اپنے ہیلے کے ذریعے اپنے مکر کے ذریعے کہ جو تم نے منافقین کے لیے رکھا ہوا ہے، مجھے کبھی پروردگار تجھے واسطہ دیتا ہوں کہ مجھے کبھی اس مکر اور ہیلے کے ذریعے مجھے کبھی ادب نہ سکھانا. ولا تنکر بھی فی حیلت من عین علی الخیر، بڑی توجہ کی جگہ عبودیت اسے کہتے ہیں، بندگی اسے کہتے ہیں، عبودیت اسے کہتے ہیں. من عین علی الخیر، یہ وہ ہستی ہے کہ جس کے ہاتھوں خیر تقسیم ہوتی ہے کائنات میں، یہ ہستی کہہ رہی ہے من عین علی الخیر، پروردگار خیر میرے پاس کہاں سے ہے. ولا یوجد الا من عندک، اور نہ خیر کہیں پائی جاتی ہے مگر تیری ذات کے حوالے سے، تیری ذات کی طرف سے، تیری ذات کی جانب سے جو خیر بھی آتی ہو تیرے پاس، تیرے پاس سے آتی ہے. ولا یوجد الا من عندک ولا تستطاع، اور جو شخص ولا تستطاع نجات، اور نجات کی استطاعت کسی میں ہے ہی نہیں مگر تیرے پاس. للذی احسن استغنا عن عونک ورحمتک، پروردگار ہم سب کے لیے درس ہے یہ، یہ دعا بھی مانگ رہے ہیں درس بھی دے رہے ہیں. للذی احسن استغنا عن عونک ورحمتک، پروردگار نیک انسان جو نیکی کر رہا ہے نا، جو متقی ہے، جو پارسا ہے، جس کی زندگی میں گناہ ہے ہی نہیں، پروردگار سجن ساجن فرما رہے ہیں پروردگار، للذی احسن استغنا عن عونک، جو نیک انسان ہے وہ بھی تیری مدد اور رحمت سے بے نیاز نہیں ہے، وہ بھی تیری رحمت کا محتاج ہے. یہ توحید ہے کہیں؟ للذی احسن استغنا عن عونک، وہ جو نیک کام کر رہا ہے وہ بھی تیری رحمت سے دور نہیں ہے، وہ بھی تیری رحمت سے بے نیاز نہیں ہے، وہ بھی تیری رحمت کا محتاج ہے. وللذی اتا وجترا ولم یرزقہ خرج عن قدرتک، پروردگار نہ تو نیک انسان تیری رحمت سے تیری مدد سے بے نیاز ہے، نہ وہ شخص کہ جس نے بے ادبی کی تیری بارگاہ میں گناہ کیا، بد کردار بنا، وہ بھی تجھ سے دور نہیں ہے، جس نے تجھے رضایت، جس نے تجھے راضی نہ کیا وہ بھی تیری رحمت کا محتاج ہے. یعنی چاہے گناہگار بنو، چاہے نیکوکار بنو، چاہے نیک کام کرو، چاہے گناہ کرو، توحید کا معنی یہ ہے سید سجاد کی نظر میں کہ دیکھو ہمیشہ پروردگار کی جانب دیکھتے رہنا، اپنی نیکیوں کو اپنی نیکی نہ سمجھ لینا. سید سجاد فرما رہے ہیں کہ دیکھو للذی احسن واستغنا عن عونک، وہ جو نیک ہے وہ بھی بے نیاز نہیں ہے تیری رحمت سے، وہ بھی بے نیاز نہیں ہے تیری رحمت سے. یہ ہے توحید. وان لح تحجمهم الاعمال، عجیب مرحلہ ہے اب جب ذات پروردگار کی بات آتی ہے، پروردگار وان لا تحجمهم عن عبادك، پروردگار تو اپنے بندوں سے کبھی بھی پوشیدہ نہیں رہا، الا ان تحجبهم الاعمال دونك، یہ بندوں کے برے اعمال ہیں جس کی وجہ سے وہ تجھ سے پردے میں چلے جاتے ہیں، ورنہ اگر بندے نیک عمل کرتے رہیں، اتقاء کی منزل پر آ جائیں، پارسائی اور زہد کی منزل پر آ جائیں. سید سجاد فرما رہے ہیں کہ پروردگار کے ساتھ تم اس مرحلے پر پہنچ جاؤ گے کہ جس طرح امیر المومنین دیکھتے تھے پروردگار کی جمال کی رانائیاں، تم بھی اسی طرح سے جمال الہی کی رانائیاں دیکھو گے. تو توحید یہ ہے کہ انسان، وہ کہا نا میں نے پہلے کہ چوٹی سے چلے کوہ کی خورشید کا جلوہ، ہستی کی رگ و پے میں ہو توحید کا جلوہ. نہ نیک انسان دور رہ سکتا ہے پروردگار کی رحمت سے، نہ برا آدمی دور رہ سکتا ہے پروردگار کی رحمت سے. اچھا اب آئیے ذرا آخری بس دعا، اور اس کے بعد دوبارہ آیات کی طرف آتے ہیں. مناجات شابانیہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، صلوات سے شروع ہوتی ہے دعا. واسمع دعائي اذا دعوتك، واسمع ندائي اذا ناديتك، فقد هربت اليك ووقفت بين يديك مستكينا لك راجيا لما لديك ثوابي، تعرف ضميري ولا يخفى عليك امر من قلبي ومثواي، وما اريد ان اتفرغ به من قلبتي فارجوه لعاقبتي، وقد جرت مقاديرك علي يا سيدي. عجيب انداز سے جناب سید ساجدین امیر المومنین تمام معصومین نے یہ دعا پڑھی ہے. اللهم صل على محمد وعلى محمد، واسمع دعائي، پروردگار میری پکار کو سن جب میں تجھے پکار رہا ہوں، پروردگار میری دعا کا جواب دے جب میں تجھے پکار رہا ہوں. پروردگار عجیب انداز سے گفتگو چلتی ہے، اور اس کے بعد بہت طویل تو نہیں ہے، ایک ڈیڑھ صفحہ مشتمل ہے، اب آخر میں آ کے عجیب جملہ ہے. الہی حبلی کمال الانقطاع الیک، حتى انر وانر ابصار قلوبنا بضياء نظر عليك حتى تخرق ابصار القلوب حجب النور فتصل الى معدن العظمه وتصير ارواحنا معلقه بعز قدسك. عجیب انداز سے جناب سید ساجدین اور امیر المومنین یہ سب ان کی اولادیں دعائیں پڑھتے تھے. پروردگار الہی حبلی کمال الانقطاع الیک، پروردگار مجھے اس انداز سے دنیا والوں سے میرا رشتہ توڑ دے کہ میں صرف تیرا ہو کر رہ جاؤں. حبلی کمال الانقطاع الیک، کتنا مجھے اپنا بنا، اپنے پاس مجھے اتنا بنا، اتنا بنا، حتی انر، یہاں تک کہ تم مجھے روشن کر دے، نورانی کر دے. حبلی کمال الانقطاع الیک حتی انر ابصار قلوبنا بضیاء نظرها الیک، یہاں تک کہ میرے دل کی آنکھیں تیری جانب دیکھ کر جو تیری ذات سے روشنیاں نکل رہی ہیں، جو تیری ذات کی نورانیت نکل رہی ہے، وہاں میں اسے اپنی آنکھوں سے دیکھوں. وہ تصویر ارواح ہونا معلق بعز قدسک، تیری قدس کی عزت سے ہماری ارواح جا کر معلق ہو جائیں اور ہماری روح تیرے عالم قدس میں پہنچ جائیں. ہمارے بدن یہاں پر ہو لیکن ہماری ارواح تیرے عالم قدس میں ہو. تو دیکھیے کس انداز سے سمجھا جا سکتا ہے امام کو. مولا دعا کر رہے ہیں کہ ہماری ارواح عالم قدس میں جائیں اور ہمارے اعمال کا کردار کا عالم یہ کہ ہم اسی دنیا میں پھنسے ہیں ابھی تک. تو کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ ہم سید سجاد کے بتائے ہوئے رستے پہ چل سکیں؟ تو روح کے تصویر کی ضرورت ہے. ابصار قلوبنا بضیاء نظر علیک حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور، یہاں تک کہ میرے دل کی نگاہیں تیرے نورانی پردوں کو چیرتی ہوئی. حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور، یہاں تک کہ میرے دل کی آنکھیں تیرے نور کے پردوں کو چیرتی ہوئی کہاں جائیں؟ حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور فتصل الى معدن العظمہ، یہاں تک کہ تیری عظمت کا، تیری عزت کا، تیرے جلال اور جمال کا مرکز ہے، میری روح وہاں تک پہنچے. حضور یہ آئمہ کی توحید ہے، صرف نماز روزے سکھانے کے لیے نہیں آئے آئمہ، آپ کی ارواح کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آئے ہیں. اسی نماز روزے سے، انہی عبادتوں سے، اسی تصفیہ قلب سے، اسی روح کی پاکیزگی کے ساتھ آپ کو جانا ہے. حتی تصیر ارواح ہونا معلقۃ بعز قدسک. الہی واجعلنی ممن نادیتہ سرا وعمل لک جہرا. عجیب ٹکڑا ہے یہ واقعی، اللہ اکبر. یعنی مجھ جیسا آدمی صرف اس دعا کو پڑھ سکتا ہے. سمجھنے کے لیے واقعی پروردگار کی جانب سے ایک عنایت چاہیے، ایک امام کی جانب سے عنایت چاہیے. واجعلنی ممن نادیتہ فاجابہ ولاحظتہ. عجیب عجیب مرحلہ ہے. واجعلنی ممن نادیتہ فاجابہ. پروردگار مجھے ان لوگوں میں سے قرار دے جسے جب تو پکارے تو میں تیری آواز سے لبیک کروں. ناجیتہ سرا وعمل لک جہرا. پروردگار مجھے ان لوگوں میں سے قرار دے کہ جس سے تو اسی روح میں آ کر گفتگو کرے، لیکن جب تو مجھ سے میری روح میں آ کر گفتگو کرے تو میں کھلے بندوں آ کر آشکار کر کے اس عمل کو انجام دوں. ناجیتہ سرا وعمل لک جہرا. عجیب دعا ہے. الہی والحقنی بنور عزك الابهج حتى اكون لك عارفا وعن سواك منحرفا. دیکھیے اہل بیت کے دروازے پر ہم اس لیے آتے ہیں، شرک کے لیے نہیں آتے ہم، ہم توحید کے لیے آتے ہیں، لیکن ہماری مجبوری ہے کہ ہمیں خالص توحید 100% مکمل خالص توحید ہم کریں تو کیا کریں کہ سوائے سید سجاد کے دروازے کے کہیں اور ملتی ہی نہیں. بھائی ہمیں کہیں اور ایسی توحید دکھائیے، ہم اس دروازے پہ آ جائیں گے. بتائیے یہ کس نے کہا؟ الہی والحقنی بنور عزك الابهج فاكون لك عارفا وعن سواك منحرفا ومنك خائفا مراقبا يا ذا الجلال والاکرام. بھائی کہا ہے کسی نے تو دکھائیے. سید سجاد جس سال شہادت ہوئی، جس سال سید سجاد دنیا سے تشریف لے گئے، روایات میں ہے، تاریخ میں ملتا ہے، اسے عام الفقہا کہا گیا ہے. وہ سال کہ جب متعدد فقہا مدینے کے ان کا انتقال ہوا. بھائی اتنے فقہا تھے، میں تمام فقہا کو سلام کرتا ہوں، ان کے قدموں کی خاک میری آنکھوں کی زینت، میری ہستی ان کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں. جتنے آئمہ حدیث ہیں، جتنے آئمہ فقہ ہیں، جس مسلک سے، جس فرقے سے تعلق رکھتے ہو، کیوں کہہ رہا ہوں میں؟ کیونکہ وہ رسول کی حدیثوں کو نقل کرتے تھے، وہ صحابہ کرام کی گفتگو کو نقل کرتے تھے. بڑی خدمات ہیں ان کی، لیکن خدمات ہونا ایک طرف، سوال میرا اپنی جگہ پر باقی ہے کہ دکھائیے مناجات شعبانیہ کسی کے یہاں ملتی ہو. جملہ دکھائیے یہ کہ الہی والحقنی بنور عزك الابهج فاكون لك عارفا وان سواك منعرفا ومنك خائفا مراقبا يا ذا الجلال والاکرام. پروردگار یہ کون دعا مانگ رہا ہے؟ سید سجاد دعا مانگ رہے ہیں. الہی والحقنی، پروردگار مجھے ملحق کر اپنے اس چمکتے ہوئے نور سے جو تیری عزت کا نور ہے، اس حد تک متصل کر، اس حد تک متصل کر کہ میں دنیا والوں سے کٹ کر صرف تیرا رہ جاؤں اور صرف تیرے خوف و خشیت کے عالم میں اپنی زندگی گزاروں. یہ کہاں ملتا ہے؟ یہ کہاں ملتا ہے؟ یہ ملتا اگر ہے تو امیر المومنین کی دعا کمیل میں، حتی یکون اعمالی وردن واحدا، پروردگار علی کو اس طرح سے بنا دے کہ میرے تمام اعمال تیرا ذکر کرتے رہیں. بھائی علی کیا مطلب کیا ہے؟ کہ علی نے کبھی جنگ کی، کبھی نماز پڑھی، علی سوئے بھی، علی نے کھانا بھی کھایا، لیکن علی یہ فرما رہے کہ میرے تمام اعمال تیرا ورد کرتے ہوئے دکھائی دے، تو سمجھ میں یہ آئے گا کہ دیکھیے مولانا روم سے پوچھئے جا کر، ہر عمل کی بنیاد خلوص ہے، جتنا خلوص ہوگا عمل اتنا مضبوط ہوگا. سب سے بہترین سورہ جس میں توحید کی تعلیم کی پروردگار نے کون سا؟ سورہ اخلاص. وقت نہیں بچا مجھے، حضرت ابراہیم کے حوالے سے بہت گفتگو سوچ کے آیا تھا میں، وہ رہ گئی، مسائل کی منزل بھی ہے، لیکن بس اجازت دیجئے گفتگو کو یہیں پہ ختم کر کے اور پھر جو بات سوچی ہے میں نے اس سے مسائل کی طرف آتا ہوں. تو دیکھیے یہ جو گفتگو ہے، ایک سلوا دیجیے محمد عالم محمد. یہ کیوں ہوتا ہے؟ بچے ہمارے پریشان ہو جاتے ہیں، بولوں یہ ہے اس کا جواب کیا، وہ کیا ہے، یہ توحید کیا ہے، وہ شرک کیا ہے. بھائی یہ بچوں کا آپ کا خود قصور ہے. مفاتی آپ کے گھر میں پڑھیے دعا کا ترجمہ، مناجات شعبانی مفاتی میں ہے، دعا صبا مفاتی میں. اچھا یہ بھی میرے ذہن سے نکل گیا تھا کہ دعا صبا پر بھی مجھے آنا تھا، دعا صبا پر بھی گفتگو کرنی تھی، اور ایک چھوٹا سا جملہ دعا مسجود کا بھی تھا، لیکن دس منٹ رہ گئے ہیں. وہ یہ سلسلہ ایسا چلا کہ وہ مقصد میں آ گئی ہے سخن گفتگو بعد، تو یہ مقصد دوبارہ مسئلہ بن گیا اور پوری غزل بن گئی ہے. تو دیکھیے توحید، سب سے بہترین توحید کا درس کس سورہ میں دیا گیا ہے؟ سورہ توحید میں، سورہ اخلاص. اخلاص کیوں؟ اخلاص کس چیز کا اخلاص؟ توحید کا اخلاص. آپ جا کے پڑھ لیجئے کہاں توحید کی بات کیا. کوئی اللہ سبحانہ و اللہ احد، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. لیکن ان کے لیے کہ جو سمجھتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اسے سورہ توحید بھی کہا گیا، اسے سورہ اخلاص بھی کہا گیا. اس سے اندیا اشارہ یہ ملتا ہے کہ جس کی توحید جتنی خالص، عمل اتنا اہم. اگر جو شخص توحید کو مکمل طور پر خالص کر چکا ہے، اس کا ہر عمل خدا کی نشاندہی کر رہا ہے نا بھائی، بڑی توجہ کیجیے گا، اس کا ہر عمل خدا کی نشاندہی کر رہا ہے. جب ہر عمل خدا کی نشاندہی کر رہا ہے، تو اب یہ جو علی ابن ابی طالب فرما رہے ہیں کہ پروردگار وردن واحدہ، میرے ہر عمل کو ایک ورد قرار دے جو تیری توحید کی جانب آئے، جو تیری ذات کی نشاندہی کرے. ہے توجہ؟ یعنی علی ابن ابی طالب پروردگار سے دعا مانگ رہے ہیں کہ پروردگار میرے ہر عمل کو وردن واحدن، ایک ورد بنا دے، ایک ورد بنا دے، ایک دعا بنا دے. وہ کیا ہو؟ وہ تیری طرف دیکھے، بس تیرے علاوہ کسی اور کو نہ دیکھے. ہے نا یہ ابھی مناجات شعبانی میں عرض کیا میں نے آپ کے سامنے، الہی والحق بنور عزك العباد تاکون الاقا عارفا وعن سباك منحرفا، ہر ایک کو چھوڑ دوں بس تیرا ہو جاؤں. یہ سید سجاد نے فرمایا، اور سید سجاد کے جد امجد دادا نے یہ کہا کہ پروردگار ورد واحدہ، ورد واحد کر دے، بس تیری طرف دیکھوں. یہ ورد واحد کا مطلب کیا ہے؟ یعنی توحید میں اتنا ڈوب جاؤں کہ تیرے علاوہ کہیں نہ دیکھوں، میرا ہر کام، میری ہر چیز تیرا ذکر کرتی ہوئی نظر دکھائی دے لوگوں کو. تو دیکھیے علی نے جنگیں بھی کی، علی نے نماز بھی پڑھی، علی سوئے بھی، علی نے کھانا بھی کھایا. دعائے مولا کائنات یہ ہے کہ میری زندگی کا ہر گوشہ، چاہے میں کھانا کھا رہا ہوں، چاہے میں نماز پڑھ رہا ہوں، چاہے میں جنگ کر رہا ہوں، پروردگار اسے ایسا قرار دے دے کہ سب میں توحید کا جلوہ نظر آئے، اور کوئی بھی کام میرا ایسا نہ ہو کہ جسے لوگ دیکھیں تو خدا کو نہ دیکھ سکے. جب یہ دعا مانگ لے مولا کائنات، اسی لیے علی بن ابی طالب کے بارے میں فرمایا کہ دیکھیے جب عجیب گفتگو کی، از علی آموز اخلاص عمل، مولانا روم نے کہا علی سے سیکھو اخلاص عمل، شیر حق را دان منزہ از دغل، عیاری اور مکاری سے اللہ کے شعر کو دور سمجھو، مکاری اور عیاری سے خدا کو دور سمجھو. اخلاص ہے علی کی ذات میں، صرف توحید ہے. بھئی یہ مولانا روم کہہ رہے ہیں، کوئی نجف اور قم کا فقیر نہیں کہہ رہا، یہ مولانا روم کہہ رہے ہیں. شیر حق را دان منزہ از دغل، از علی آموز اخلاص عمل، علی سے اخلاص کو سیکھو. یعنی کہنا چاہ رہے ہیں کہ سورہ توحید کی توحید سیکھنی ہے نا، تمہیں کہیں اور نہیں ملے گی، علی ابن ابی طالب کی ذات میں ملے گی. اور اس کے بعد عجیب جملہ کہا، تو خدو انداز بر روی علی، جنگ خندق کا قصہ، کہ مرحب نے جب عمر ابن عبدالعز نے جب لعاب دہن اپنا پھینکا گستاخی کی مولا کائنات کے منہ پہ, کہتے ہیں عمر ابن عبدالعز نے بڑی گستاخی کی, اخذ انداز پر ہوئی علی, علی کے چہرے پر اس نے لعاب دہن تھوکا, یہ علی ابن ابی طالب کون؟ کہتے ہیں افتخار ہر نبی کے ہر ولی, علی وہ ہے جو تمام کے تمام انبیاء اور اولیاء کا افتخار ہے. بھیا علی ہر نبی کا ہر ولی کا افتخار کیسے بنا؟ علی کا وجود باعث فخر انبیاء, علی کا وجود باعث افتخار اولیاء, علی کا وجود باعث غرور انبیاء. کیوں؟ کیونکہ انبیاء صرف ایک چیز پر غرور کرتے ہیں, انبیاء صرف ایک چیز پر فخر کرتے ہیں, اور وہ ہے توحید. اور توحید کا نام ہے اخلاص عمل. اخلاص عمل ہے علی کے پاس. تو توحید جس مرتبے پر علی کے پاس ہے, تمام انبیاء جب اس توحید کو دیکھتے ہیں تو ایک دفعہ فخر انبساط اور غرور سے بھولے نہیں سماتے. یہ کہنا چاہ رہے ہیں مولانا اللہ. دیکھیے یہ توحید ہے. ایک توحید یہ ہے اللہ فی السماء و علمہ فی الارض. یا اللہ فی الارض, اللہ فی السماء و علمہ فی الارض, اللہ آسمانوں میں ہے اس کا علم زمین پر ہے. ایک توحید یہ ہے. اور ایک توحید ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. یہ دعائیں مشہور پڑھنے والے جانتے ہیں کہ توحید ہے چھٹے امام کی. سبحان من لا یعلم کیف ہو وما ہو وعین ہو الا ہو. ایک توحید یہ ہے, وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ آسمان میں ہے اس کا علم زمین پر ہے. اور ایک توحید یہ ہے جو کہہ رہی ہے کہ پاک ہے وہ ذات کہ جو نہیں جانتا, جو نہیں سمجھتا اس کی حقیقت کو, مگر وہ ذات خود اپنی حقیقت کو سمجھتی ہے. ایک توحید یہ ہے اور ایک توحید یہ ہے. دیکھیے ساری بات توحید کی ہے. ہمیں جو مطالعہ کیا ہم نے, تو ہمیں توحید جیسی چھٹے امام کے دروازے سے ملی, سید ساجدین کے دروازے سے ملی, مولا کائنات کے دروازے سے ملی. اور توحید ایسی کہیں نہیں ملی. ایک درود بھیجیے محمد علیہ وسلم. اور دیکھیے اب یہ دعائیں سبا پر بھی اشارہ کرتا ہوا چلوں, نماز کے بعد پڑھتے تھے امیر ممنون, چار پانچ منٹ ہے. تو دیکھیے اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه وصرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجه وعدنا صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تعجده. يا من دل بذاته على ذاته وتنزه عن مجالسة مخلوقاته وجلى ملامة كيفياته. اللهم صل على الجديد إليك في الليل العليل والماسك بأسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ضربة الكاهن الأعبل. توجہ کیجیے گا, اب آج ابن ابی طالب دعا مانگ رہے ہیں, دعا ہے صبح فجر کی نماز کے بعد. اللہم پروردگار, شروع ہو رہی ہے خدا کی ذات سے کہ دیکھو علی خدا کی ذات کو سمجھ چکے ہیں, اب خدا کی نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں. علی نے جو سورج کا ذکر کیا, چاند کا ذکر کیا, دنیا کی نعمتوں کا ذکر کیا, تو کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ علی دنیا کی نعمتوں کو دیکھ کے, چاند اور سورج کو دیکھ کے خدا کو سمجھ رہے. علی نے دعا کی ابتدا کی ہے اللہم سے. اب دیکھیے دعا کا جو سلسلہ چلا, تو دعا افتتاح کی میں واضح تھوڑی سی اشارہ کرنا بھول گیا اور آ گیا دعا سبا پہ. اس دعا سبا کو یہیں روکیے, کل اس پر گفتگو کریں گے. دعا افتتاح پر مجھے تھوڑا سا بولنے دیجیے کیونکہ اسے میں اس کے متن کو پیش کر چکا ہوں. اللہم انی افتتح ثناء بحمدک. پروردگار دیکھیے اللہم سے دعا شروع ہو رہی ہے ابھی. اللہم پروردگار میں افتتاح کرتا ہوں, کھولتا ہوں الثناء تیری بڑائی کو, تیری تعریف کو. کس کے ذریعے؟ اللہم انی افتتح ثناء بحمدک, تیری ہم کے ذریعے تیری ثنا کو کھولتا ہوں. بھائی مولا آپ نے ہم کے ذریعے ثنا کو کھولا, آپ نے ہم کے ذریعے ثنا کی ابتدا کی. جنگل کا, درخت کا, پہاڑ کا, دریا کا کوئی ذکر کرتے ہیں نعمتوں کو دیکھ کے خدا تک پہنچتے, کہیں گے نہیں دیکھو ہم وہ ہیں کہ سید ساجدین دعا ابو حمزہ صومالی میں فرما چکے ہیں, پروردگار لولا انت لمدر ما انت بکا عرفتو کا. دعا ابو حمزہ صومالی علی میں نے پیش کی نا آپ کے سامنے کہ پروردگار الہی بکا عرفتو کا. پروردگار میں نے صرف, بڑی توجہ کیجیے گا اس جملے پر, صرف کا خیال رکھیے گا, یہ صرف یہاں پر اضافہ ہونا چاہیے کیونکہ جار و مجرور مقدم ہوا ہے فعل پر. بیٹا عرفت کا وہ انت دللتنی علیک ولولا انت لم ادری ما انت. پروردگار میں نے صرف تیری ذات کے ذریعے ہی تجھے پہچانا ہے, کئی سید و سجاد تو یہ نہ سمجھ لینا کہ درخت چرندے پرندے درندے کوہ دشت و دمن و جنگل و دریا دیکھ کر سید و سجاد نے خدا کو پہچانا ہے. فرما رہے الہی دیکھا عرب تو کا میں نے صرف تجھے دیکھ کر تجھے پہچانا ہے. اور لولا انت لم ادر ما انت, اگر تم نہ ہوتا تو میں نہ سمجھ سکتا تھا کہ تیری کیا حقیقت ہے, یعنی تیری ذات کو دیکھ کر میں نے تجھے پہچانا ہے. سید سجاد مخلوق سے خالق کی طرف نہیں گئے, کیونکہ سید کائنات سید اولیاء امین مومن فرما چکے ہیں کہ دیکھو کہ جو شخص انسان کو نہ سمجھ پائے وہ انسان کے خالق کو کیسے سمجھے گا. دوسرے میں نے خود بات کیا تھا ان نمن یا جزا صفات دل ہے یت والا دباد کہ صفات خالق ہی عجب ومن تناول ہی خود الدین مخلوقین آباد. جو خالق کو جو انسان رحم مادر میں اپنے وجود کو نہ سمجھ پائے, جو رحم مادر سے باہر آنے کے بعد اپنی ضرورتیں پوری ہونے کے سلسلے کو نہ سمجھ پائے تو وہ رحم مادر کے خالق کو کیسے سمجھے گا. یہ کہہ چکے امیر مومنین, اسی توحید کا تسلسل ہے. پروردگار دیکھا عرفت کا وہ انت دلل تنی علیک ولولا انت لم ادر ما انت. پروردگار تو نے ہی اپنی جانب مجھے میری رہنمائی کی, تو نے درخت اور جانوروں کو دیکھ کر سید سجاد تیری تجھ تک نہیں آئے, تیری ذات کو دیکھ کر تجھ تک آئے. تو دیکھیے یہ توحید ہے. اللهم من يفتتح الثناء بحمدك وانت مسدد للصواب بمنك. پروردگار ہر چیز کی مصلحت کو تو پورا پورا مضبوط کر کے اپنی جگہ پہ رکھتا ہے اپنے احسان کے ذریعے. وانت مسدد للصواب بمنك وایتن. تو پروردگار مجھے یقین ہے. اب ایک سوال ہے, پروردگار ارحم الرحیم ہے, عذاب کرتا ہے, انتقام دیتا ہے, تکلیف دیتا ہے, آرام دیتا ہے, کیا کرتا ہے پروردگار؟ یہ ایک مسئلہ ہے نوجوانوں کے سامنے اکثر پوچھتے ہیں, بھائی ارحم الرحیم ہے تو یہ پروردگار کی جانب سے ہر تکلیف آتی ہے تو سلسلہ کیا ہے توحید کا؟ پروردگار وہ ایقن تو میں جانتا ہوں, یقین ہے مجھے پروردگار. فرما رہے مولا ایقن تو انکا ارحم الرحمین. پروردگار تو ارحم الرحمین ہے. کہاں پر؟ فی موضع العفو والرحمہ, جہاں پر معافی کی بات آئے اور رحمت کی بات آئے وہاں تو ارحم الرحمین ہے. وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اور جب تیری کبریائی کی بات آتی ہے, تیری بڑائی کی بات آتی ہے تو تلافی کرنے والوں میں, کمپنسیشن دینے والوں میں سب سے بڑی تیری ذات ہے, سب سے بڑی تیری ذات ہے. وہ اشد المعاقبین فی موضع النکال والنقمہ. اور پروردگار جب تو ظالمین کو پکڑنے کے لیے آتا ہے, جب تو ظالمین پر گرفت ڈالتا ہے اپنی, تو تجھ سے زیادہ خطرناک گرفت کسی کی نہیں ہے. جب تو عذاب دینے پر آتا ہے تو اس سے زیادہ خطرناک عذاب کسی کا نہیں ہے. تو دیکھیے یہ دعا افتتاح, یہ توحید ہے. عذاب بھی اسی کی جانب سے, ثواب بھی اسی کی جانب سے, نکال اور نقمت بھی اسی کی جانب سے, کمپنسیشن تلافی نقصانات کو پورا کرنا بھی اسی کی جانب سے. تو دیکھیے اب جو ہستی توحید میں ڈوب چکی ہو, جو ہستی توحید کے علاوہ کچھ نہ دیکھے وہ یہی کہے گی دربار ابن زیاد میں جا کر کے مار آئی تو اللہ جمیلا سوائے خوبصورتی کے میں نے کچھ دیکھا ہی نہیں. دیکھیے برسیہ ہوا آج جناب اون محمد کا, تو بہرحال آج در حقیقت یہ جو مسائل ہے نا یہ جناب اون محمد کے نہیں ہے, یہ در حقیقت جناب زینب کے صبر کے سلسلے کی ایک کڑی ہے. جب حاجرہ نے اسماعیل کو بھیجا ذبح ہونے کے لیے تو ذبح ہونے کے لیے نہیں بھیجا تھا, ابراہیم نے بتایا ہی نہیں کہ میں ذبح کرنے کے لیے آ رہا ہوں. ماں ہے برداشت نہیں کر پائے گی. یہ حضرت حاجرہ کون تھی؟ حضرت حاجرہ وہ بیوی نہیں ہے جنہوں تین سال کی عمر میں رات کی تاریکی میں اپنی ماں کے تابوت کے پیچھے چل رہی ہو حضرت حاجرہ. بھائی فاطمہ کی جب شہادت ہوئی جناب سیدہ کی تو جناب زینب کی عمر تین سال کی تھی, رات کی تاریکی میں کس مظلومیت کے ساتھ جنازہ اٹھائے جناب سیدہ کا؟ جناب زینب ننی منی ایک بچی, نہایت کمسنی کا عالم, سر پر آبا ڈالے, چادر ڈالے, ماں کے جنازے کے پیچھے چلے. جناب حاجرہ کے ساتھ یہ مسائل پیش نہیں آئے. جناب حاجرہ نے باپ کا شکاستہ ماتھا نہیں دیکھا تھا, جناب حاجرہ نے بھائی کے جگر کے ٹکڑے تشت میں نہیں دیکھے تھے. جناب حاجرہ نے کیا کہوں میں, کیا کیا مظالم سہے جناب زینب نے. تو یہ اون محمد کے مسائل نہیں ہیں آج, یہ در حقیقت جناب زینب کے ذکر کو زندہ ہونا ان مسائل کے ذریعے. لیکن اس کے باوجود بھی جناب حاجرہ کے ساتھ یہ مسائل پیش نہیں آئے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی جب جناب ابراہیم جناب اسماعیل کو لے کر جا رہے تھے نا، تو یہ نہیں کہا کہ ذبح کرنے لے جا رہا ہوں، کہا کہ ذرا صحرا تک لے جا رہا ہوں ایک ہوا خوری کے لیے، جائیں گے باہر پھر دیکھو کیا ہوتا ہے. اب یہ میرا الفاظ ہے، تو دیکھیے شاعر نے خوب کہا. جمیل مظہری صاحب کیا مصرا کہہ کے گئے، ذبح فرزند پہ راضی با ارادہ تو نہ تھی، حاجرہ صبر میں زینب سے زیادہ تو نہ تھی، حاجرہ صبر میں زینب سے زیادہ تو نہ تھی، ذبح فرزند پہ راضی با ارادہ تو نہ تھی. بھائی حاجرہ کے پاس سے جب ابراہیم لے کر گئے اسماعیل کو تو بتایا نہیں ہے، لیکن اللہ اکبر صبر زینب کو سلام کیجئے کہ ایک دفعہ آنو محمد آئے ماموں کے سامنے، اب ہمیں اجازت دیجئے. شاید سید الشہداء نے یہ پوچھا ہو کہ ماں سے رخصت ہو کر آئے ہو، عجب نہیں کہ شہزادوں نے جواب دیا ہو مامو جان ماں ہی نے تیار کر کے بھیجا، ماں ہی نے تیار کر کے بھیجا ہے. اتنی کمسنی کا سن اور اس کے باوجود ماں ہی نے تیار کر کے بھیجا ہے. بس وقت پورا ہو چکا، آپ کے اشک نکلے، آپ کی آہیں بلند ہوئی، آپ کے گریے کی صدایں بلند ہوئی. آٹھویں امام فرماتے ہیں نفس المحموم لنا تسبیح، جو ہماری یاد میں گریا کرے، جو ٹھنڈی آہ بھرے، اسے تسبیح کا ثواب ملے گا. بس آپ کے آنسو انشاءاللہ رومال سیدہ کی زینت بنے. دیکھیے جب یہ بچے آئے، بس مختصر کرتے میں کروں، گھوڑوں پر بٹھایا، میں کہوں گا مولا ان بچوں کا قد اتنا نہیں کہ گھوڑے پر بیٹھ سکے، حسین نے زلجنا پر سوار کروایا ہوگا. یہ بچے گئے میدان میں جنگ کی، آپ جانتے ہیں نا کہ یہ بچے کڑیل جوان نہیں تھے، یہ بچے لڑکپن کی بھی حدود میں نہیں پہنچے تھے، کئی پہروں سے پانی بند ہے، جنگ کتنی کرتے. لیکن بہرحال بچوں نے ایسی جنگ کی کہ جعفر طیار کی جنگ یاد آ گئی، علی مرتضیٰ کی جنگ یاد آ گئی. ایک طرف سے جعفر طیار کا خون ان کی رگوں میں ہے، ایک طرف سے علی مرتضیٰ کا خون ان کی رگوں میں ہے. بس جنگ کرتے جاتے ہیں، رجز پڑتے جاتے ہیں. عزیزان گرامی ایک دفعہ نقاہت طاری ہوئی، خون زخموں سے بہا. اب یہ دونوں بچے گھوڑے کی پشت پر سنبھل نہ سکے، ایک دفعہ گھوڑے سے زمین پر آئے، ایک دفعہ آواز دی مامو جان ہمارا سلام لیجیے. جنگ شہیدہ میں بچوں کے لاشیں لائے گئے، کہیں نہیں لکھا کہ زینب خیمے سے باہر آئی ہو، کیوں نہ آئی باہر. ایک دفعہ قربان کر دیا امام پر سے، صدقہ کر دیا، اب زینب نہیں آئے گی. بس مختصر کروں مسائل کو عزیزان گرامی، اون محمد یا اون جعفر کے لاشیں آئے، گنج شہیدہ میں رکھے گئے. مجھے سمجھ میں یہ نہیں آتا میں کس طرح سے بیان کروں کہ سید الشہداء نے کیا تسلی دی زینب کو جا کر. میں کہوں گا مولا حسین زینب کو تسلی دیجئے جا کر، بڑے گھاؤ لگے ہیں دل پر، ماں کا زخم زینب کے دل پر ہے، بھائی حسن کا جنازہ زینب نے دیکھا ہے، علی مرتضیٰ کا زخم زینب کے دل پر ہے، ابھی عباس کا جنازہ زینب کو دیکھنا ہے، علی اکبر کا جنازہ زینب کو دیکھنا ہے. مولا ذرا تسلی دیجئے جا کر. بس عصر عاشور گزری، شام غریبہ گزری، گیارہ محرم کا دن آیا، ایک دفعہ قتلگاہ سے قافلے کو گزارا گیا. زینب نے جب بھائی کی لاشے کو دیکھا، ناقص اپنے آپ کو گرا دیا بھائی کی لاشے پر، ہر بیوی اپنے شہداء کو لے کر ماتم کرنے لگی، بیان کرنے لگی. زینب حسین کے لاشے کو لے کر بیان کرنے لگی. میں کہوں گا بی بی زینب اس قتلگاہ میں دو ننے منے بچوں کے جنازے اور بھی ہیں، بی بی زینب ذرا جائیے ان جنازوں کو گود میں لے کر ماتم کیجئے. کچھ عجب نہیں کہ بی بی جواب دے کہ دیکھو میں نے اپنے بچوں کو امام وقت پر قربان کر دیا، اب حسین قیامت تک کے لیے زینب. اللهم بحق محمد وعلى محمد صلى الله على محمد وعلى محمد، وعجل فرجهم واهلك عدوهم من الجن والانس من الاولين والاخرين، واكفنا ما همنا وارزقنا العافيه، ووسع رزقنا وقبل اعمالنا مع الصحه وسلامته في الجسم والروح. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. بجاه محمد واله الاطهار، اللهم صل على محمد.